الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى شأنه کے محبوب رسول صلى الله عليه وآله وسلم اپنے چہیتے شاگرد اپنے چہیتے صحابی اپنے چچازاد بھائی حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا غلام اے منے احفظ اللہ یحفظک تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا بس یہ ایک جملہ ہی کافی ہے اس میں سب کچھ آ گیا احفظ اللہ اللہ کے دین کی حفاظت کر یحفظ کا اللہ تیرے تمام امور کی اللہ تیرے تمام معاملات کی اللہ تیرے تمام کاموں کی حفاظت کرے گا احفظ اللہ اللہ کے دین کی حفاظت کر تجدہ تجاہک تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ بندہ جب اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. بندہ جب اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے, اللہ کا خاص دوست. اور پھر ولایت میں ترقی کرتے کرتے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ اس حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے دین کی حفاظت کرتا ہے اور میرے دین کی حفاظت میں ترقی کرتا ہے اور ترقی کرتے کرتے ولایت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. حضرات محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شخص کے ہر عضو کی نگرانی کرتا ہوں کہ وہ عضو کوئی غلط کام نہ کرنے پائے, اس لیے کہ اب وہ میرا محبوب ہو گیا ہے. اور جب وہ میرا محبوب ہو گیا ہے تو میں اسے ایسا کام کیسے کرنے دوں گا جو کام اسے جہنم کے قریب کرے. میں اپنے محبوب کو ایسا بول کیسے بولنے دوں گا جو بول اسے جہنم کے قریب کر دے. میں اس کی نگرانی کرتا ہوں, اس کی آنکھوں کی نگرانی, اس کے کانوں کی نگرانی, اس کی زبان کی نگرانی, اس کے ہاتھوں کی نگرانی, اس کے قدموں کی نگرانی, اس کے دماغ کی نگرانی. اب وہ غلط بول نہیں سکتا, غلط سن نہیں سکتا, غلط دیکھ نہیں سکتا, غلط چیز کی طرف اس کے قدم اٹھ نہیں سکتے, غلط چیز کی طرف اس کے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے, اس کا دماغ غلط چیز کو سوچ نہیں سکتا. اب یہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے. احفظ اللہ یحفظک, یہ منع تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا, دنیا کی آفتوں سے تیری حفاظت کرے گا, دنیا کی بلاؤں سے تیری حفاظت کرے گا, دنیا کی آزمائشوں سے تیری حفاظت کرے گا, دشمنوں سے تیری حفاظت کرے گا, حاسدوں سے تیری حفاظت کرے گا, فقر سے تیری حفاظت کرے گا, بیماری سے تیری حفاظت کرے گا, جملہ رذائل سے تیری حفاظت کرے گا, حاسد سے بھی حفاظت کرے گا اور حسد سے بھی تیرے دل کی حفاظت کرے گا, شریروں سے تیری حفاظت کرے گا اور شر کو تیری زندگی میں آنے نہیں دے گا, فسادیوں سے تیری حفاظت کرے گا اور تجھے فسادی بننے سے بچائے گا. اللہ کی شان جتنی اونچی ہے حفاظت بھی اتنی ہی اونچی ہے, اور اللہ کی شان جتنی جامع ہے حفاظت بھی اتنی ہی جامع ہے. احفظ اللہ, تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, یحفظ کا اللہ تیری حفاظت کرے گا, تیرے تمام کاموں کی حفاظت کرے گا, تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. بڑے سے بڑا خوف, بڑے سے بڑا خوف تیری طرف متوجہ ہوگا تو تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا, تیرا ذہن خوف سے ہٹ کر اللہ کی طرف منتقل ہو جائے گا کہ مجھے کس چیز کا ڈر, اللہ میرے ساتھ ہے. ஹதீஸ்லே அல்லாஹ் ஸாலிஸுஹும் சித்திக் அக்பர் ரஸூலுல்லாஹி தஆலா அவர்கள் அரசியாக இருந்தால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லவ் அன்ன அஹதஹும் நஜர இலா கதமை லா ஸரல ये गार के मुंह तक पहुंच चुके हैं, अगर इनमें से कोई एक भी नीचे देखेगा तो हमें देख लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरा क्या ख्याल है ऐसे दो शख्सों के बारे में जो सिर्फ दो नहीं है जिनका तीसरा अल्लाह है। ये अबू बकर, मैं भी अल्लाह के दिन की हिफाजत में लगा हुआ हूं, तू भी अल्लाह के दिन की हिफाजत में लगा हुआ है, और अल्लाह का वादा है कि जो उसके दीन की हिफाजत में लग जाता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ला तहज़न, गम मत कर, ला तखफ, डर मत, वला तहज़न, गम मत कर, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। वलैन सअलनी लअतीयन्नहु, जो मेरे दीन की हिफाजत करता है और हिफाजत करते करते तरक्की करके मेरा महबूब हो जाता है तो मकाम उसका इतना बुलंद हो जाता है कि वो हाथ उठाता है और हाथ उठाकर मुझे पुकारता है, मैं जरूर उसे आता करता हूं, और अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे जरूर अपनी पनाह में ले लेता हूं। हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमारी फूफी रुबैया बिनत नजर रजी अल्लाह तआला अन्हा की किसी औरत के साथ जरा तूतू मैमे हो गई, तूतू मैमे हो गई। यह गुस्सा मेरे भाइयों बहुत बुरी चीज है, गुस्से को करीब भी मत आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का गज़ब, गुस्से से मजलूब होकर कोई गलत काम मत करना। गुस्से का आना तो एक फितरी चीज है, गुस्सा तो एक नेमत है, गुस्सा बड़ी चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है गुस्सा। ये गुस्से की जो कैफियत तारी होती है, अगर गुस्सा ही ना होता तो चोर को घर से कैसे भगाते, अगर गुस्सा ही ना आता तो अपनी मां की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की इज्जत और इज्जत की हिफाजत कैसे करते, अगर गुस्सा ही ना होता तो अपनी जान की हिफाजत कैसे करते। लाकर गुस्सा मत करना, इसका मतलब यह नहीं कि गुस्से को आने ही मत देना, इसका मतलब यह है कि गुस्से का बेजा इस्तेमाल मत करना, गुस्से को गलत जगह पर इस्तेमाल मत करना। गुस्सा तकाजा करता है कि गाली बोलो तो गाली मत बोलना, गुस्सा तकाजा करता है कि कमजोर पे हाथ उठाओ, हाथ मत उठाना, गुस्सा तकाजा करता है कि कता ताल्लुक कर लो, कता ताल्लुक मत करना, गुस्सा तकाजा करता है कि सबके सामने इसे जलील करो, जलील मत करना, गलत कदम मत उठाना। गुस्सा आए सही जगह पर है उसको खर्च करो, अज्र मिलेगा, गुस्सा आए गलत जगह पर है उसे दबाओ, अज्र मिलेगा। गुस्से पे कंट्रोल रखो, गुस्से पे कंट्रोल, लैस शदीद बिस्सुरा इन्नम शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो पहलवान जो लोगों को पछाड़ता है, वो पहलवान जो लोगों को जमीन पे पछाड़ता है, पटक देता है, गिरा देता है, वो ताकतवर नहीं है, वो चैंपियन नहीं है। चैंपियन और ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को पछाड़े। गुस्सा जो गलत काम का तकादा करे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो,
اس وقت وہ غصے کو دبا دے، غصے کے اوپر حاوی ہو جائے، غلط کام کرے نہیں، غلط بول بولے نہیں، غصے کو قریب بھی مت آنے دو. بہت سے سالک جو اپنے اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تزکیہ کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، باطن کی جو برائیاں ہیں وہ برائیاں زندگی سے کیسے نکل جائیں اس کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے شیخ سے برابر رابطے میں رہتے ہیں، وہ بار بار یہ شکایت لکھتے ہیں کہ غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے. تو بھائی غصے کی چیز پر غصہ تو آنا چاہیے. غصہ ہی نہ آئے تو آپ نے اور دیوار میں فرق کیا ہوگا؟ دیوار کو بھی غصہ نہیں آتا، آپ کو بھی غصہ نہیں آتا. غصہ سب کو آتا ہے، غصہ سب کو آتا ہے، لیکن جو اللہ والے نہیں ہوتے وہ غصے کے غلام ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غصے کو غلام بناتے ہیں. اس لیے ایسا نظر آتا ہے کہ انہیں تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، غصہ آتا ہے لیکن کنٹرول. ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیلولہ کے وقت پہنچا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. جی فرمائے. بھول گیا. اب وہ جانتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف قیلولہ کے وقت سوتے ہیں، اس لیے کہ 40 سال تک تو آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد درد شروع ہو جاتا تھا ظہر تک، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد تھوڑا قیلولہ فرماتے تھے، اور پھر 24 گھنٹے کام میں رہتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے تو پوچھ لینا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی بستر میں لیٹے ہی ہوں گے کہ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو وہی صاحب کھڑے ہیں. کیوں؟ مسئلہ مجھے یاد آ گیا، ذرا پوچھ لوں. کہ جی پوچھ لیجیے. میں بھول گیا. کوئی بات نہیں، بعد میں پوچھ لینا. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اتنے انسان کا فکر ہی تقاضا ہے کہ غصہ آئے گا، طبیعت کے خلاف جب کوئی کام ہوگا تو غصہ آئے گا. لیکن غصہ ایسا غلام بن چکا تھا کہ اس بار بار آنے والے کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آدمی غصے ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں نے غصہ دلاؤں، اس لیے وہ بار بار یہ حرکت کر رہا تھا. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و تحمل کا امتحان دے رہا تھا. بالآخر اس نے پوچھا، کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا. پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کروا؟ 5-6-7 مرتبہ تو یہ کہہ کر کے چلا گیا کہ بھول گیا میں، اور پھر کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا. پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کروا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تو امام اعظم تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر خشک ہو تو کڑوا، اور تر ہو تو میٹھا. اگر خشک ہو پاخانہ تو کڑوا، اور اگر تر ہو تو میٹھا. تو صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتا اس طرح چلا کہ پاخانہ جب خشک ہو جاتا ہے تو اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، اور جب تر ہوتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی، اور مکھیاں میٹھی چیزوں کو پسند کرتی ہے. غصے نہیں ہوئے دل، پورا کنٹرول. یہ ہے پہلوان. تو اس شخص نے کہا کہ مان لیا میں نے، میرا اپنے دوست کے ساتھ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اس میں اس نے یہ کہا کہ روئے زمین پر ابو حنیفہ سے زیادہ غصے پر کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں اسے غلط ثابت کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے میں نے آپ کو تکلیف دی, مجھے معاف کیجیے. لیکن میں ہار گیا. واقعی میرے دوست نے صحیح کہا تھا کہ روئے زمین پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر تحمل والا, غصے کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں. غصے میں میرے بھائی لوگ نہ بولنے کی چیز بول جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں جس کو ہم وہ بول بولتے ہیں اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے. جو جملہ ہم زبان سے بول رہے ہیں ہمارے دل دماغ میں بھی وہ بات نہیں ہوتی, ایک غصے میں ہم بول لیتے ہیں, بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, ہم بار بار اسے کہتے بھی ہیں کہ بھائی میں میری وہ مراد نہیں تھی, آئی ڈنٹ مین اٹ. انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ آئی ڈنٹ مین اٹ, میں نے جو بات کہی وہ دل سے نہیں کہی تھی, بس وہ زبان سے نکل گئی تھی. لیکن وہ دل تو شیشے کی طرح ہے, ایک مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اسے جوڑنا مشکل ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے, جراحات السنان لہ القیام ولا یلتم ما جرح اللسان, کہ نیزے تلوار ہتھیار وغیرہ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں, مندمل ہو جاتے ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد پتا بھی نہیں چلتا کہ یہاں زخم تھا. لیکن زبان سے دل کو جو زخم پہنچتا ہے وہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا, کبھی زخم نہیں بھرتا, وہ داغ رہ جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن مجید کی کتابت کر رہے تھے. اس زمانے کے سلاطین بھی دین کی خدمت کا کیسا جذبہ رکھتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ رہے تھے کہ میں از اول تا آخر پورا قرآن لکھوں اور لکھوں, کسی کے کو دہریتن دوں, کسی مسجد میں وقف کروں, لوگ پڑھیں گے تو میری آخرت بنے گی, وہ لکھ رہے تھے. اور قرآن میں ایک جگہ پر فی ہے دو مرتبہ آتا ہے, فی ہے فی ہے. ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے, وہ بھی سلطان کے پاس بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے اور ان کی نظر پڑ گئی, حافظ قرآن نہیں تھے وہ. انہوں نے کہا کہ حضور آپ سے لکھنے میں غلطی ہو رہی ہے, یہ فی ہے دو مرتبہ آپ نے لکھ دیا ہے, فی ہے دو مرتبہ لکھ دیا ہے. تو سلطان محمود نے کہا جزاک اللہ, قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر ایک فی ہے کے اوپر دائرہ کھینچ لیا. وہ مطمئن ہو گیا کہ دائرہ کھینچ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کی تصحیح ہو جائے گی. اس زمانے کے ورق بھی موٹے موٹے ہوتے تھے, ٹیپیکس وغیرہ کا زمانہ نہیں, اگر کسی چیز کو مٹانا ہوتا تھا تو ورق موٹے موٹے ہوتے تھے تو چاقو لیتے تھے اور چاقو سے اس کو صاف کر لیتے تھے. اسے جب وہ صاحب چلے گئے تو چاقو لیا سلطان محمود نے اور وہ جو دائرہ تھا اسے مٹانا شروع کیا, وہ دائرہ. دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ حافظ قرآن تھے, انہیں پتا تھا کہ یہاں فی ہے دو مرتبہ ہے. سلطان محمود نے دائرہ کھینچا, اس کے بعد پھر اسے مٹایا تو کہا حضور یہ زحمت یہ تکلیف آپ نے کیوں گوارا کی, اسے آپ کہہ دیتے کہ یہ صحیح ہے. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ چار پانچ چھ سات آٹھ دس آدمیوں کے سامنے جب کسی کی غلطی کی طرف اس کو متوجہ کیا جاتا ہے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے. اس نے مجھے یہ سمجھ کر کہا کہ میری غلطی ہوئی, اور جب میں یہ کہتا کہ نہیں غلطی میری نہیں, غلطی آپ کی ہو رہی ہے, آپ حافظ نہیں ہے, یہاں فی ہے دو مرتبہ لکھا ہوا ہے, تو سب کے سامنے وہ تھوڑا پسیت جاتا, شرمندہ ہو جاتا, تھوڑا پانی پانی ہو جاتا کہ میری بھی یہ ہوئی. تو اس کے دل پر دھبا آتا. تو سلطان محمود نے کہا کہ ورق پر دائرہ کھینچ کر مٹانا آسان ہے, ایک مومن کے دل پر دھبا آ جائے اسے مٹانا بہت مشکل ہے. ایک مومن کا دل میرے بھائی بہت قیمتی ہوتا ہے, یہ ایمان والا دل ہے, یہ اللہ کی محبت والا دل ہے, یہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا دل ہے، یہ یقین والا دل ہے، یہ معرفت والا دل ہے. اس میں پتہ نہیں کیا کیا قیمتی جواہرات اور موتی موجود ہیں. یہ دل بہت قیمتی، اسے تکلیف مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ. آج کل جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اس کا ہمیں احساس ہے. کوئی پاگل ہے بیچارہ، کوئی ذہنی طور پہ کمزور ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مخلوق الحال ہے، جہاں دیکھو اسے ستایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو اسے ستایا جا رہا ہے. کبھی شوہر بیوی کو ستا رہا ہے، کبھی بیوی شوہر کو ستا رہی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے وہ بات بنے ہوئے ہیں، اور کبھی اولاد ماں باپ کے لیے، پڑوسی پڑوسی کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، رشتہ دار رشتہ دار کے لیے، مسلی مسلی کے لیے. یہ کیا تماشا ہے میرے بھائی؟ سردی تو اسی کو محسوس ہوتی ہے جس کے پاس گدری نہ ہو، لحاف نہ ہو، چادر نہ ہو. اس وقت ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، اس لیے ہم اسے چھیڑ رہے ہیں، اس لیے ہم اسے چھیڑ رہے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی میرے بھائی. حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. میری والدہ سے میں نے بارہ سنا، اللہ ان کا سایہ طویل کرے، عافیتوں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، بارہ میں نے سنا. وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں، ہمارے بچے جب بڑے ہو جائیں اور سیٹل ہو جائیں، ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں بڑے ہو جائیں، سیٹل ہو جائیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کے گھر میں کسی لڑکی یا کسی لڑکے کی کوئی بری خبر آئے تو اس کا ذکر کسی کے سامنے کرنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو اس مرحلے سے گزر گئی، میں اس مرحلے سے گزر گیا، اب اگر میں اس کو تماشائی کی نظر سے دیکھوں گا یا دیکھوں گی تو میری اولاد تو، ہماری والدہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد ٹھکانے لگ گئی ہے، ابھی نواسے پوتے نواسی یا پوتیاں تو باقی ہے، قبر میں جانے سے پہلے وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ وہی اولاد تمہارے گھر میں آئی. کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے میرے بھائی، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. ابرار، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. اللہ ہم سب کو جنت میں یہ مقام عطا فرمائے. اللہ جیسے بار بار ہمیں پناما کی جامع مسجد میں، پناما کی مدینہ مسجد میں اس کی باتوں کو سننے کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، اس کی رضا کے خاطر جس طرح یہاں جمع کرتا ہے، اللہ ہمیں جنت میں اسی طرح ابرار کے ساتھ جمع کروائے. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. حتی لسانو ارشاد فرماتے کہ یہ مخاطب، یہ قرآن کو پڑھنے والے، یہ ابرار جنت میں ایسی نعمتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ نعمتوں کی تر و تازگی تجھے ان کے چہرے میں نظر آئے گی، چہرہ دیکھتے ہی تو پہچان لے گا کہ یار یہ بڑے مزے میں ہے. یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، اور یہ مہر جو بوتل کے اوپر مہر ہوگی شراب کی بوتل پر، وہ مشک کی مہر ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. اور پھر اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ بہ رہا ہوگا جس میں سے پئیں گے مقرب لوگ. یہ ابرار بہت اونچے درجے کے اللہ والے، ان کے اور صاحب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں ذکر کیے ہیں, ان میں سے ایک وصف یہ ذکر کیا ہے کہ لا یذون الذر, کہ ایک شخص ابرار کے مقام پر پہنچ چکا ہے, کیسے پتا چلے گا کیا کیا علامتیں ہیں اس کی؟ کہ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ وہ چیونٹیوں تک کو تکلیف نہیں پہنچاتے, چیونٹیوں تک کو تکلیف نہیں پہنچاتے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, تو ہم تو اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں, تو ہم ابرار ہونے سے کتنے دور ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان, تلاوت کرنا آسان, خانقاہ میں چلے جانا آسان, مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلے جانا آسان, دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جانا آسان, تسبیح پڑھنا آسان, لیکن میرے بھائیو دل کے ان رضائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ آسان نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے. اسی وجہ سے دیندار طبقہ باقی سارے کام کرتا ہے, یہ کام نہیں کرتا. خانقاہ میں جانے والے بھی اکثر لوگ خانقاہ میں تو جاتے ہیں لیکن تزکیہ کا کام نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ مشکل کام ہے. اپنے نفس کو دبانا, اپنے نفس کو صاف کرنا, اسے رگڑنا, جماعت میں نکل جاؤ 40 دن کے لیے آ جاؤ, یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا. اسی لیے بزرگوں نے کیا کہا ہے, رجعنا من الجہاد الاکبر الى الجہاد الاکبر. یہ جہاد اکبر ہے, بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان نفس کی مخالفت کرے, نفس کو اپوز کرے, اللہ کی رضا کے خاطر نفس سے وہ کام کروائے جو وہ کرنا نہیں چاہتا. میری غلطی ہو گئی ہے, قاری صاحب سے مجھے معافی مانگ لینی چاہیے, پتا ہے دل میں پتا ہے, لیکن پورا پنا میں بات کرے گا کہ یار غلطی تو اسی کی تھی, کل تو بہت کود رہا تھا, اچھل رہا تھا, اور آج وہ قاری صاحب کے پاس جا کر معافی مانگ گیا ہے کہ میری غلطی ہے, کل ہی قبول کر لیتا تو کیا ہوتا. یہ سارے وسائل آتے ہیں کہ میری عزت کا کیا. بس اس موقع پر نفس کو قربان کر کے قاری صاحب کے پاس جا کر یہ کہنا, بلکہ سب کے سامنے یہ کہنا کہ میری غلطی ہے, آپ ہٹ کر رہے, میں نے قبول کر لیا, معاف کر دیا, اللہ کے لیے مجھے معاف کر. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان نے یہ کہا ہے کہ انسان جب غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ میرے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے, کھلونا توئی, کھلونے کی جگہ جو چاہے کرو. تو جب کوئی شخص غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, بس اب وہ شیطان جو اس سے کرانا چاہتا ہے کرانا چاہتا ہے, طلاق بھی دلوا دیتا ہے, ماں باپ کو گالی بھی دلوا دیتا ہے, ماں باپ کی بے عزتی بھی کرا دیتا ہے, علماء کی بے عزتی کرا دیتا ہے, اپنے استاد کی بے عزتی کرا دیتا ہے, چھوٹے بڑے کی کمی ختم ہو جاتی ہے, اچھے برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا غصہ ہے, غصہ ہے, غصہ ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کی, یعنی کوئی اور بات ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ غصہ ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کوئی نصیحت کیجیے, آپ نے فرمایا غصہ نہ. حدیث شریف میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ فرد دادا میران, اس نے بار بار سوال پوچھا کہ نصیحت کیجیے, نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ بس نصیحت اگر چاہیے تو یہی ہے کہ غصے سے بے قابو مت ہو جانا, غصے پہ کنٹرول رکھنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, جلیل القدر صحابی, زاہد الامت, بڑے اونچے درجے کے صحابی, زاہد الامت, زہد والی زندگی اختیار کر رکھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا, ہوتا ہے, انسانی فطرت ہے, اور اس میں کچھ گرمی ہو گئی اور تو مہنے ہو گئی اور غصہ سوار ہو گیا تو زبان سے نہ نکلنے والی بات نکل گئی. ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا, یمن سودا, ایک کالی عورت کے بیٹے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کالی عورت کے بیٹے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں کالے رنگ کے آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, ارے چل چل جا تیری کیا حیثیت ہے, ہم بھی بول دیتے ہیں غصے میں, چل چل جا تیری کیا حیثیت ہے, کل تو آیا ہوا ہے, آج بڑا بننے آیا ہے. یہ منسو ایک کالی عورت کے بیٹے, یعنی ایک کالے آدمی, یہ جملہ زبان سے نکل گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو گئے, دل بھر آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے, وہاں سکون مل جاتا تھا ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بلاؤ ابو ذر کو. عیر کہوں بسواد امہ, اے ابو ذر کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے بلال کہ تم نے بلال کو آر دلائی اس کی ماں کے سیاہ رنگ کی وجہ سے؟ تو کہا کہ جی ہاں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات صحیح ہے, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا ذر, اے ابو ذر, ما حسبت انہ بقی فی صدرک شیء من کبر الجاہلیۃ. اے ابو ذر, مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ زمانے جاہلیت کے تکبر میں سے تیرے اندر اب بھی کچھ موجود ہے. میں یہ نہیں سوچ رہا تھا, مجھے یہ گمان نہیں تھا, مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تیرے دل میں زمانے جاہلیت کا جو تکبر ہوتا تھا, جس میں عرب اپنے آپ کو ایک حبشی سے افضل سمجھتا تھا اور حبشی کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھتا تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا کچھ مرض تیرے اندر آج بھی موجود ہے. اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی, وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کو شیخ کی ضرورت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنے اونچے صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں اور ان کے قلب میں ایک روحانی بیماری کا کچھ اثر ہے, اس کا نہ حضرت ابو ذر غفاری کو پتا تھا نہ ان کے شیخ کو پتا تھا, معلوم نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. اس لیے کہ عالم غیب صرف اللہ ہے, نبی کے سامنے, شیخ کے سامنے, مرید جب اپنے حالات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ کل ایسا ہوا, پرسوں ایسا ہوا, گزشتہ مہینے ایسا ہوا, تو اس سے پھر شیخ سمجھتا ہے کہ اس نے کیا بیماری ہے. اگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہی نہ چلتا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ کیا میری عمر کے اس مرحلے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے؟ یعنی انہیں بھی پتا نہیں. اس لیے علاج معالجات جانتے تھے بیماریوں کے, فوراً زمین پر لیٹ گئے, زمین پر لیٹ گئے سب کے سامنے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ اے بلال میری زبان سے جو جملہ غصے میں نکل گیا وہ حقارت والا جملہ تھا کہ تو سیاہ آدمی ہے, سیاہ اور میں سفید. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ سب کے سامنے میرے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھو, اپنا پاؤں رکھو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ابو ذر ہو جاتا ہے غصے میں, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں اب زمین پر اپنا رخسار رکھ چکا ہوں اب میں اٹھاؤں گا نہیں جب تک کہ بلال کا قدم میرے رخسار پہ نہ پڑے. مجبور کیا انہیں, اس کا علاج ضروری ہے. ہم لوگوں کو اپنی روحانی بیماریوں کا علم نہیں, مشائخ سے تعلق جوڑ کر ان روحانی بیماریوں کو معلوم کرنا نہیں چاہتے, اور اگر معلوم ہو جاتی ہے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اگر قبول کرتے ہیں تو علاج کے لیے تیار نہیں. پھر بھی ہمیں ایسا خیال ہے کہ ہم جنت کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں. اکابر یہاں تشریف لاتے ہیں پناما میں, اور پناما ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. انڈیا سے یہاں تک آنا آسان نہیں ہے, پھر انگلینڈ سے یہاں آنا بہت مشکل ہے, تو انڈیا سے آنا اور مشکل. پھر بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ تشریف لائے ہیں, فلاں بزرگ تشریف لائے ہیں, فلاں بزرگ تشریف لائے ہیں. یہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی رحمت ہے جو پناما والوں پر اترتی ہے. لیکن اگر اس رحمت سے آپ حضرات نے فائدہ نہیں اٹھایا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے. بجائے اس کے کہ آپ تقریر کو تفریح تباہ کے لیے سنیں, مزے لینے کے لیے سنیں, تقریروں کا چسکا جو پڑ گیا ہے چسکا, اس مزاج کو تبدیل کیجئے میرے بھائی. میں بہت کرتے دل سے آپ حضرت سے عرض کر رہا ہوں, یہ تو ایک اس وقت انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ لوگوں کو تقریروں کا چسکا ہو گیا ہے. لیکن یہ چسکا پناما میں مجھے کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا ہے, اس لیے میرا ملکوں کا سفر ہوتا ہے, ہر جگہ چسکا ہے, ہمارے انگلینڈ میں بھی چسکا. اسی لیے جب ارباب بصیرت ارباب معرفت اصحاب دل آتے ہیں, لیکن چونکہ وہ مقرر نہیں ہوتے, خطیب نہیں ہوتے, تو ان کے پروگرام میں مجموعہ بہت کم ہو جاتا ہے. اور جب کوئی بولنے والا آتا ہے, عمدہ تقریر کرنے والا آتا ہے, اس وقت مجموعہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کانوں کو اچھا لگانے کے لیے تقریروں کو مت سنو, واہ واہ کرنے کے لیے تقریروں کو مت سنو, ٹائم پاس کرنے کے لیے تقریروں کو مت سنو. اس تقریر سننے کے چسکے کو ختم کرو میرے بھائی. تقریر اس نیت سے سنو کہ یہ صاحب جو آئے ہوئے ہیں, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں, بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں جو باتیں ہمیں بتائیں گے, ان باتوں کو میں اپنے لیے آئینہ اور مرر بناؤں گا, اور میں اس میں اپنی شکل کو دیکھوں گا, اور اپنی شکل کو دیکھ کر کے اپنی شکل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. اس نیت سے سنو, اور پھر ان صاحب کے چلے جانے کے بعد گھر جا کر سکون سے ذرا لکھو بیان سننے کے بعد کہ آج ان صاحب نے ایسی کون سی باتیں کی جن کے بارے میں مجھے فکر کرنی چاہیے. ابا سبھی نماز پڑھتے ہیں اور قاری صاحب نماز نہیں پڑھتے, تو نماز کے بارے میں بیان ہوتا ہے تو عباس علی کو بہت مزہ آتا ہے, عباس علی کو بہت مزہ آتا ہے, بار بار قاری صاحب کی طرف دیکھیں گے وہ بیان کے دوران. آپ کو تو غم ہونا چاہیے تھا, آپ کو یہ غم ہونا چاہیے تھا کہ آج کے بیان میں میرے فائدے کی کوئی چیز مجھے نہیں ملی, آج میرا ایک گھنٹے تک بیٹھنا ثواب کے علاوہ اور مجھے کوئی فائدہ نہیں, میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. آج میں تو مولانا نے تو آج وہ باتیں کہیں جو میری زندگی میں پہلے سے ہے, الحمدللہ اللہم لک الحمد. کاش کہ کوئی ایسی بات کہتے جو میرے لیے جس میں اصلاح کا پہلو ہوتا, زندگی بہت خوش ہوتے ہیں. اور ایسی بات کہی جائے گی ان کی زندگی میں ہے کی شکل میں, تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آپ موضوع پر کہاں ہو گیا ہے, اور اس موضوع پہ کہاں آ گئے. اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں چیک کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں, تو گھر آ کر کے ناراض ہوتے ہیں کہ اچھی طرح سے چیک نہیں کیا. وہاں خوش کب ہوتا ہے جب وہ صحت میں کوئی عیب بتاتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہو, خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی آج جو ہماری فیس وہ وصول ہو گئی, آج ہمارا ہاسپٹل جانا وصول ہو گیا. اس سرجری میں عیب بتلایا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں, اس سرجری میں عیب بتایا جاتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں. اس سے اندازہ لگا لو کہ اس سرجری میں جانے کی نیت کیا ہوگی اور اس سرجری میں آنے کی نیت کیا ہوگی. یہ میں بہت درد دل سے میرے بھائیوں کہہ رہا ہوں, بہت درد دل سے. کیا مطلب اس مزاج کو تبدیل کیجیے, اس مزاج کو بدل لیا ہے. یہ انٹرنیشنل عالمی مرض ہو گیا ہے. اسی لیے بہت سے بلانے والے بزرگوں میں بزرگوں کو بلائے جا رہے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں ایک ملی میٹر کا فرق نہیں آتا. اس لیے کہ وہ تو بلاتے ہیں دو مقصد کے لیے, ایک مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تقریب بہت اچھی ہے تو ذرا مزہ آئے گا, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ذرا حیثیت بھی ہماری بڑی ہو جائے گی کہ ان کے فلاں بزرگ بھی آئے, فلاں بھی آئے اور فلاں بھی آئے. یہ سب کے ٹھیکے دار ہیں, بزرگوں کے ہم ٹھیکے دار ہیں. زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. یہاں کون کس کے یہاں آتا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں. میں تو اپنے بارے میں واقف ہوں کہ میں احمد بھائی کے یہاں آتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے یہاں کی کوئی بات نہیں. یہ انٹرنیشنل پرابلم. ایک شیخ سے بیعت ہے, دوسرے سے بھی تعلق, تیسرے سے بھی تعلق, چوتھے سے بھی تعلق, ہر سب کے پاس ہے, اسے بھی فون, اسے بھی فون, اسے بھی فون, اور فون کر کے بھی رہ رہے تھے. آج میں نے فلاں حضرت پر فون کیا تھا, آپ کو سلام کہا ہے. آج میں نے فلاں کو فون کیا. لیسٹر میں بھی ایسے ہیں جو مجھے آ کر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو آپ کا سلام کہا ہے, حضرت نے آپ کو سلام کہا ہے. میں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں تھا کہ حضرت کو میرا سلام پہنچانا. اپنی ایڈورٹائز میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا فلاں سے بھی تعلق, فلاں سے بھی تعلق, فلاں سے بھی تعلق. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بڑھ کر اور آپ کا تعلق کتنا بڑھ سکتا ہے کسی شیخ کے ساتھ. سید المرسلین کی بیٹی, لیکن کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یا فاطمہ انقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. اے فاطمہ جہنم سے بچنے کا خود سامان پیدا کرو, اس لیے کہ تمہارا باپ سید المرسلین ہونے کے باوجود بھی اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو قیامت کے دن کام نہیں آ سکے گا. یہ شیخ اور وہ شیخ, وہ بھی دنیاوی لالچ اور دنیاوی وجاہت اور دنیاوی عزت کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا. تعلق رکھو اپنی اصلاح کے لیے. زیادہ سے زیادہ اگر کسی میں کوئی اخلاص پایا جاتا ہے تو برکت, برکت. حضرت سے تعلق رکھنے سے برکت, کیا برکت ہوگی؟ وہ بھی دینی برکت ہے, دنیاوی برکت. بیماری چلی جائے گی, بیماری چلی جائے گی, اولاد نافرمان نہیں ہوگی, مال و دولت میں برکت ہوگی, دکان میں برکت ہوگی. فہرست بھی لمبی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے پوتے ہیں, اتنے نواسے ہیں, دعا فرما دیجیے. بیٹی بیمار ہے اس کے لیے دعا فرما دیجیے, دکان کے لیے دعا کر دیجیے, فیکٹری کے لیے دعا کر. ساری دنیا میں فہرست. یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے اندر فلاں فلاں بیماری ہے, اندر کی حالت بہت بری ہے, دعا کر دیجیے. مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور شاعر بھی بہت بڑے تھے. حضرت کا ایک شعر ہے کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرکز, میرے قدم تو قبر کی طرف جا رہے ہیں اور نظر میری ابھی دنیا کی طرف ہے. ہم مدینہ مسجد کی طرف جا رہے ہوں تو قدم بھی مدینہ مسجد کی طرف ہوتا ہے, نظر بھی مدینہ مسجد کی طرف ہوتی ہے. تو قبر کی طرف جا رہے ہیں, بڑھاپا آ گیا ہے, قبر قریب ہے, تو نظر کس طرف ہونی چاہیے؟ تو مفتی صاحب تو بڑے بزرگ تھے لیکن توازن میں حضرت فرماتے ہیں کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا, کدھر جا رہا ہوں, کدھر دیکھتا ہوں, جا کدھر رہا ہوں اور دیکھ کدھر رہا ہوں. بچوں کے لیے دعائیں لگاتے ہیں, بچوں کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے ٹھکانے میں ہوں, بچوں کے لیے. اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے دعا کرو. ارے بھائی اپنے لیے بھی دعا کرا کہ حضرت میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. دین مقصد ہی نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت افسوس کی بات ہے. دین مقصد ہے, آخرت مقصد نہیں, زندگی میں کوئی تبدیلی آئے مقصد نہیں. غیبت, بہتان, بدگمانی, حسد, کینہ, لالچ, تکبر, ساری بیماریوں کو ہم نے جگہ دے رکھی
کرنے کا نام نہیں.
اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ربیعہ بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بھی توتو نیمے ہو گئی. صحابہ کرم رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے تقلیدی طور پر اس قسم کی چھوٹی موٹی غلطیاں کرائی جاتی تھی تاکہ ہمیں سیکھنا ملے. ہم روزانہ غلطیاں کرتے ہیں, دن میں کئی کئی مرتبہ غلطیاں کرتے ہیں, ان سے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ان سے ایک آدھ غلطی ہو گئی تو دوسری ان سے کروائی گئی, ان سے کروائی گئی, غلطی ہوگی تو پتہ چلے گا. اور اس ایک غلطی پر اتنی ندامت ہوتی تھی ان کو, ان کی اتنی شرم آتی تھی کہ وہ ایسی توبہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ اس ایک شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اللہ تعالی شان ہو اس کی توبہ کو پوری دنیا والوں پر تقسیم کر دے تو سب کی مغفرت ہو جائے. کبھی وہ غلطی اور بھی کروائی جاتی تھی تاکہ ان کی غلطی سے ہمیں سیکھنا ملے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے امت کو بہت نعمتیں ملی ہیں, بہت نعمتیں ملی ہیں. غلطی ہوئی, ندامت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, اللہ نے آیت نازل کی ان کے بارے میں, تو وہ قرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف میرے لیے ہے یا پوری امت کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تمہارے لیے نہیں, قیامت تک جس کسی سے بھی تمہاری جیسی غلطی ہو جائے گی اور وہ کام کرے گا جو تم نے کیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. ایسی توبہ وہ کرتے ہیں. تو ربیعہ بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہا تو میوے ہو گئی اور وہ ہتھا پائی تک نہیں بتا گئی, دو عورتیں لڑ پڑی. لڑ پڑی تو ایک ربیعہ بنت نضر نے مکہ مارا اور داد گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصاص ہوگا, داد کے بدلے میں داد, داد کے بدلے میں داد. پہلے تو مصالحت کی کوشش کی گئی کہ داد اس کا لے کر کیا کرو گے, داد کی جگہ پر دیت لے لو, کچھ اونٹ مل جائیں گے. کہا کہ نہ ہماری عورت کا داد ٹوٹا ہے, اس کا بھی داد ٹوٹنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا یعنی ربیعہ بنت نضر کے بھائی انس ابن نضر کو اس کا پتہ چلا. کہتے ہیں وہ دوڑے ہوئے آئے, دوڑے ہوئے آئے, اور دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن ربیعہ سے غلطی ہو گئی, اب ہو گئی غلطی, اس کا دام نکالا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ واللہ لا تکسر سنیت الربیع, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری بہن کا دانت نہیں نکل سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ یا انس, اے انس, کتاب اللہ القصاص, میں نے کہا اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے, اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ بدلہ ضروری, دانت کے بدلے میں دانت تو نکالنا ہی پڑے گا, اس لیے کہ یہ لوگ تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ساری کوششیں ہو چکی ہیں. لیکن زبان سے ایک بات نکل گئی تھی کہ اللہ کی قسم میری بہن ربیعہ کا دانت نہیں نکالا جائے گا, نکل گئی زبان سے بات. بغیر سمجھائے وہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری رائے بدل گئی ہے, ہماری رائے بدل, ہم بدلہ لینا نہیں چاہتے, ہم نے معاف کر لیا. ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے کہا جا رہا تھا کہ معاف کر دیں اور اتنے اونٹ لے لو, کہ نہیں اونٹ اونٹ کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو داد چاہیے. ادھر انہوں نے قسم کھائی اللہ جل جلالہ عام نواز نے, ادھر دل بدلا, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ معاف کر دیا, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں قصاص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ تعالی شانہ کے بندوں میں سے کچھ محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کر کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں اللہ اسے پوری کرتا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ وفاداری تو کر کے دیکھ، کہ محمد سے وفا تو نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم نے تم پر دین بھیجا ہے اس کی حفاظت کر کے دیکھو، تم نے اگر حفاظت کی تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ دنیا کیا ہے، تمہیں سیریا کا مسئلہ پریشان کر رہا ہے، تمہیں یمن کا مسئلہ پریشان کر رہا ہے، تمہیں مسجد اقصی کا مسئلہ پریشان کر رہا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ چھوٹی سی دنیا، یہ کائنات، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں، لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ بھی تیری، اور قلم جو ہے جو لوح محفوظ میں تقدیر لکھتی ہے وہ بھی تیرا قلم، تو جو تقدیر بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی آج بھی ہو، جو ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اور اللہ کو بنانے کا طریقہ ہے اس کے دین کی حفاظت کرو۔ احمد اللہ یحفظ، احمد اللہ یحفظ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تیرے سارے کاموں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی حجاج ابن یوسف کے دور میں ہے، اور حجاج کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اپنے پولیس افسروں کے ساتھ پہنچ گیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے لیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلے، انہوں نے پیچھا کیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی خانقاہ میں گھس گئے، حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں چلے گئے، وہ پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچے اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو سوچا کہ یہ خانقاہ ہی میں گھس گئے ہوں گے۔ تو حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حسن بصری کو دیکھا؟ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ چار پائی بچھائے خانقاہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ہاں ابھی اندر گئے، ابھی اندر گئے۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ گے گرفتار کر کے لے آؤ، اوپر نیچے کونا کونا چھان مارا، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نظر نہیں آئے، کہا کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا حجاج نے اور کہا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حسن بصری اندر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر نہیں ہے، بات کیا ہے؟ کہا اندر ہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ کہا نلائی کو اچھی طرح دیکھ کر آ جاؤ، اچھی طرح انہوں نے پھر دیکھا، خان کا چھان ماری لیکن نظر نہیں آئے، ایسا تین مرتبہ ہوا، واپس چلا گیا حجاج، سمجھ میں نہیں آیا اسے کہ کیا ہوا، کسی پچھلے راستے سے چلے گئے، ایسا کوئی نظر بھی نہیں آتا، حبیب عجمی جھوٹ بول رہے ہیں، توڑیا کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ جب وہ چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر سے باہر آئے، اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا ان پر، نظر نہیں آئے، باہر آئے اور کہا کہ حضرت آپ کی برکت سے بچ گیا، بزرگوں کی برکت سے، حرم شریف کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، دین کی برکت سے، نیکی کی برکت سے آدمی بچ جاتا ہے، لیکن یہ برکت جو ہے یہ تو سبب ہے، اثر بچاتا اللہ ہے، یہ تو برکت۔ تو کہا کہ حضرت آپ کی برکت سے بچ گیا، تو حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ میری برکت سے نہیں، شریعت مطہرہ کی حفاظت کی برکت سے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کی برکت سے
یعنی اللہ کا حکم ہے کہ ہمیشہ سچ بولو. یہ جو میں نے حفاظت کی اس سے کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو بچانے کی خاطر میں جھوٹ بولوں, لیکن نہیں, میں نے سچ بولا. اس سچ کی برکت سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. بس میرے بھائیو یہی پیغام ہے, اعبد اللہ یحفظ, اللہ کے دین کی حفاظت کرو. اب بہت مختصر الفاظ میں اس کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت ہم کیسے کریں, ورنہ تو سبق ناقص رہے گا. یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو اب کیا ملے گا, ہر لائن کی حفاظت ہوگی, ہر لائن کی حفاظت, دنیا میں بھی حفاظت, موت کے وقت بھی حفاظت, قبر میں بھی حفاظت, حشر کے دن بھی حفاظت, حساب کے وقت بھی حفاظت, پل صراط پر بھی حفاظت, جہنم سے بھی حفاظت, ہر لائن کی حفاظت ملے گی. احبد اللہ, اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو اللہ تمہارے تمام امور کی حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ نمبر ایک, علم حاصل کر کے. علم حاصل کر کے, علم حاصل کر کے. دنیا میں علماء موجود ہیں, ان سے کوئی علم لیتا ہی نہیں ہے تو دین تو قبر میں چلا جائے گا, دین محفوظ کیسے رہے گا؟ تو علم پہلے حاصل کرنا ہے. علم حاصل کر کے, دین کی حفاظت کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے علماء کے دروس میں بیٹھو, علماء کے دروس میں بیٹھو. درس قرآن, درس حدیث کے عنوان پر جو پروگرام ہوتے ہیں, جمعہ سے پہلے کے بیانات, یہاں جو اکابر تشریف لاتے ہیں ان کے بیانات, اور اس میں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی نیت کے ساتھ یہ بھی نیت کر لو کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. علم حاصل کرنے کی نیت کرو گے, تو مولانا صاحب آئے ہیں ان کے بیان کو ہم سنیں گے علم حاصل کرنے کی نیت, اور اچھے اچھے علماء اور بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابوں کو بھی پڑھو علم حاصل کرنے کے لیے. اور جس کا بھی بیان سنو, جس کی بھی کتاب پڑھو, پہلے یہ محقق کر لو کہ یہ علماء حقہ میں سے ہے یا نہیں. پہلے تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی, اس لیے کہ مسجد میں لوگوں کے بیانات ہوتے تھے, تو مسجد میں تو امام صاحب اسی کو آنے دیں گے جو علماء حقہ میں سے ہوگا. لیکن آج کل ہم لوگ خود جاتے ہیں علماء کے پاس, یوٹیوب پر, یوٹیوب پر خود جاتے ہیں. اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے علماء حقہ میں سے کون ہے. جس کا نظریہ صحیح نہ ہو, جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو, اس کے بیانات نہیں سننے چاہیے. آپ اپنے بارے میں کتنے ہی خوش فہمی میں رہے کہ میرا آج تو عقیدہ بہت مضبوط ہے, میں تو ایسے ہی ذرا مزے لینے کے لیے سن لیتا ہوں. یہ بدعتی کسی عالم کا بیان ہے, مزہ بہت آتا ہے, بہت اچھا بیان کرتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, میں تو ایسے ہی سن لیتا ہوں. اب تک تو کوئی اثر مجھے ہوا نہیں ہے الحمدللہ, 50 بیان تو میں سن چکا ہوں. تو ان 50 بیانوں کا اثر کیا ہوا ہے وہ تجھے اس وقت پتا چلے گا جب تیری روح نکل رہی ہوگی, ابھی پتا نہیں چلے, ابھی پتا نہیں چلے. جس کا عقیدہ درست نہیں, جو اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتا, جس کا عقیدہ صحیح نہیں, جس کا نظریہ صحیح نہیں, اس کے بیانات نہیں سننے چاہیے. اور میرے جو نوجوان ساتھی ہیں, خاص طور پہ جو انگلش جانتے ہیں, انہیں اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. علم کے لیے سند ضروری ہے. علم اسی کا معتبر ہے جس کی سند چین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. وہ چین اگر صحیح ہے, مضبوط ہے, تو علم بھی مضبوط, اور وہ چین اگر ضعیف اور کمزور ہے تو علم بھی کمزور.
ایسا اسکالر ہے کہ بولتا بھی بہت اچھا ہے، نالج بھی بہت لگتا ہے اس کے پاس، لیکن اس کی چین ہی نہیں ہے، اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، سیلف اسٹڈی سے اس نے علم حاصل کیا ہے، تو وہ جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ علم ہے ہی نہیں، علم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جس کی چین ہی نہیں ہے جو وہاں تک پہنچے تو وہ سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے. اور ہم لوگ رہے جاہل غیر عالم، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا غلط غلط بول رہا ہے. علم حاصل کرو اوتھینٹک ذرائع سے، معتبر ذرائع سے، ریلائبل ذرائع سے علم حاصل کرو. حفاظت دین کے لیے ایک چیز یہ ضروری ہے، نمبر دو اس علم پر پھر عمل کرو. علم، علم اور دین ایک ہی چیز ہے. یہ جو کہا نا کہ بھائی ابن عباس تو اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے علم کی حفاظت کر. ان ھذا العلم دین. امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم اور دین یہ ایک ہی چیز ہے، دین علم ہے، علم دین ہے. علم آپ سیکھیں گے نہیں تو ضائع ہو جائے گا. کیوں ضائع ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جن سے لینا ہے ان سے آپ لے نہیں رہے ہیں، وہ قبر میں چلے جائیں گے. جب وہ قبر میں چلے جائیں گے تو علم پیچھے چھوڑ کر نہیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو ان کے قبر میں جانے سے پہلے پہلے علم لو. اب لے لیا آپ نے علم، اب یہ علم کی حفاظت کرنے کے لیے اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس علم پر عمل کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ علم پر عمل نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے. بچپن میں آپ حضرات نے مکتب میں کھانے سے پہلے کی دعا سیکھی ہوگی. اب میں آپ کو پوچھوں کہ کھانے سے پہلے کی دعا سناؤ تو آپ فوراً کہیں گے کہ بسم اللہ وبرکت اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں. اور مکتب میں آپ نے سب سے پہلا چاند نظر آئے اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اللہم احلہ علینا بالجمن والبرکہ. لیکن میں آپ کو پوچھوں گا تو آپ کو یاد نہیں ہوگی. کیوں یاد نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ عمل نہیں کرتے. علم لینا ہے تاکہ علم ضائع نہ ہو جائے، دین قبر میں نہ چلا جائے. لے لیا، لینے کے بعد ہمیں محفوظ کرنا ہے تو ہم آگے پہنچا سکیں گے نا. تو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. محدثین فرماتے ہیں کہ کنا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل. ہم حدیثوں کو لیتے تھے اور لے کر کے ان کو یاد رکھتے تھے. کیسے یاد رکھتے تھے؟ بار بار دوڑ کر کے رٹ کر کہا کہ نہیں، عمل کر کے. عمل کرتے تھے تو وہ یاد رہ جاتی تھی. تو دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ جن کے پاس علم ہے ان سے لو، جو علم آ جائے اس پہ عمل کرو. اب عمل کیا تو علم تو محفوظ ہو گیا آپ کے پاس، لیکن آپ کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ علم آپ کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا. تو کہا کہ جو علم حاصل کیا ہے اور جس کو آپ نے محفوظ کر کے رکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ آپ کے قبر میں جانے سے پہلے آگے والی نسل تک وہ علم پہنچ جائے اور وہ محفوظ رہے. جو ان تین کاموں کو کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس نے اس حکم کو پورا کیا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کی. اور جب ایسا کیا، یہ حفظ کا بھی اسے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے علم دین کو، دین کو، دین کے احکام کو معتبر علماء سے، معتبر کتابوں سے ہمیں سیکھنا ہے. میں ان حضرات سے بھی درخواست کروں گا جن کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے، ان حضرات سے بھی درخواست کروں گا جن کا تعلق مشائخ خانقاہوں سے ہے، کیا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور جن کا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے نہ خانقاہوں سے تعلق ہے، ان سے بھی درخواست کروں گا. ہم تو علماء سے بھی کہتے ہیں، اور علماء بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کر دیں کہ بھائی علم تو موت تک. امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ دوات اور قلم اور ورق لے کر کے کہیں جا رہے ہیں، تو کہا کہ اے احمد بن حنبل کب تک پڑھتے رہو گے، پڑھاتے رہو گے، 70 سال کی تو تمہاری عمر ہو گئی. تو کہنے لگے کہ مال مقبرت ہے المقبرت ہے، یہ کام تو قبر تک کرتا رہوں گا. سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، پر ساتھ میں عمل تو تھا ہی. اب اس زمانے میں کلچر یہ تھا, کلچر کہ جو طالب علم بن جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم پر عمل کرے گا, اسی لیے تو علم کو حاصل کر رہا ہے. امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم آیا علم حاصل کرنے کے لیے, تو جو جگہ تھی وہاں اسے رہنے کے لیے جگہ دے دی, وہ بیچارہ رات کو سو گیا. سو گیا, صبح امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھائی تہجد کے لیے اٹھا نہیں, اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. یہ تو بورڈنگ میں داخل ہو گیا ہے لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھی, اس لیے کہ مصلی ویسا ہی لپٹا ہوا تھا اور جل میں پانی ویسا ہی تھا. تو امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ رجل یطلب العلم ولم یکن له ورد باللیل. بہت عجیب بات ہے کہ ایک طالب علم اور رات کے اس کے معمولات کچھ بھی نہیں, طالب علم ہے اور عمل کچھ نہیں. تہجد فرض ہے, تہجد واجب ہے, تہجد نہ پڑھنے والا گنہگار ہوتا ہے, لیکن افسوس ہوا کہ طالب علم ہے اور رات کے اس کے کچھ معمولات نہیں, یعنی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. علم حاصل کرنا ہے, علم پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ جو ہماری دعوت و تبلیغ کی تحریک ہے اس میں دین سکھایا نہیں جاتا, اس میں گھر گھر جا کر, گلی گلی جا کر, شہر شہر جا کر, ملک ملک جا کر لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے اس بات کی جس کی میں نے آپ کو ترغیب دی. ان کے دلوں میں فکر پیدا کی جاتی ہے کہ آپ اگر اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں تو دین پر آ جاؤ, اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں تو دین پر آ جاؤ, دین پر آؤ گے تو اللہ کی حفاظت ملے گی. جب یہ دعوت و تبلیغ والے گھر گھر جا کر, کریا کریا جا کر لوگوں کے دلوں میں یہ فکر پیدا کرتے ہیں تو اس فکر کے نتیجے میں پھر لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمل نہیں ہو سکتا تو مشائخ سے بیٹھ ہو کر ان کی رہنمائی میں زندگی میں عمل کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پھر یہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کام میرے بھائیوں ہمیں کرنے ہیں, سارے کام ہمارے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں توفیق دے, جتنی ابیلٹی ہمارے پاس ہو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مسرف القلوب سلف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله.
یا ولی الاسلام و اہلی، یا ولی الاسلام و اہلی، ثبتنا به حتى نلقاه، ثبتنا به حتى نلقاه، ثبتنا به حتى نلقاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم لا تهمنا ذكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهدك عنا فكرك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم انا نسألك من فضلك العظيم، اللهم انا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، کسر سہولت کا معاملہ فرما، حق و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. یہ اکرم الاکرمین، یہ ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، جما دے، دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، اپنے اپنی بارگاہ کے مقربین میں شامل فرما، اپنے اولیاء قابلین میں شامل فرما، اپنے محبوبین میں شامل فرما. یا رب العالمین، ہمارے قلوب کے رضائل کو پاک فرما. العالمین، ہمارے قلوب کو خزائن سے آراستہ فرما. یا رب العالمین، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما. یا رب العالمین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہے، شیطان اور نفس ہمیں اپنے چوٹن میں لے چکے ہیں. الہ العالمین، نجات عطا فرما، نجات عطا فرما، نجات عطا فرما. الہ العالمین، اتباع ہوا سے بچا لے، خواہشات کی اتباع سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، تیری نافرمانی سے بچا لے. الہ العالمین، تیری نافرمانی سے بچا لے، تیری ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچا لے. شقاوت سے بچا لے، سعادت نصیب فرما. الہ العالمین، تجھ سے دوری سے بچا لے، اپنا قرب نصیب فرما. یا رب العالمین، جہالت سے بچا لے، علم نصیب فرما. الہ العالمین، بے دینی سے بچا لے، دینداری نصیب فرما. الہ العالمین، گناہوں سے بچا لے، تقوا نصیب فرما. الہ العالمین، بیماریوں سے بچا لے، صحت عطا فرما، پریشانیوں سے بچا لے، عافیت عطا فرما. یا رب العالمین، گمراہی سے بچا لے، ہدایت عطا فرما، جہالت سے بچا لے، علم عطا فرما. یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کو ظاہر کی باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دے. الہ العالمین، ہمیں غلط فہمیوں سے نکال دے، ہمیں اپنے بارے میں الہ العالمین بہت غلط فہمیاں ہیں، ہم اپنے کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. الہ العالمین، خود کو متقی سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. الہ العالمین، جہنم کی طرف چلتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جنت کے راستے پر سمجھتے ہیں. الہ العالمین، بے دینی میں غرق ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. الہ العالمین،
فہمی کو دور فرما دے، غلط فہمی کے اس پردے کو چاند فرما دے، الہ العالمین دوسرے کے عیوب سے ہماری آنکھیں بند کر دے، الہ العالمین دوسروں کے عیوب سے ہماری آنکھیں بند کر دے، دوسروں کے عیوب سے ہماری آنکھیں بند کر دے، الہ العالمین ہمیں اپنے عیوب پر نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے سامنے ہمارے خود کے عیوب کو آشکارا فرما دے، الہ العالمین ان کی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرما دے، یا رب العالمین ہمیں کامل مسلم بنا دے، ہمیں اچھا انسان بنا دے، الہ العالمین ہمیں اچھا انسان بنا دے، ہمیں اچھا انسان بنا دے، الہ العالمین ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، الہ العالمین ویسا بنا دے جیسے تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، الہ العالمین ہمیں انبیاء کے طریق پر چلا دے، صحابہ کے طریق پر چلا دے، اولیاء کے طریق پر چلا دے، الہ العالمین دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما، الہ العالمین حصول علم کی توفیق عطا فرما، اس نے عمل کرنے والا بنا دے، الہ العالمین دنیا کے کونے کونے تک تیرے دین کو پہنچانے والا بنا دے، الہ العالمین پوری امت کو ہدایت عطا فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو الہ العالمین آخرت کی دنیا کی سرخروئی نصیب فرما، الہ العالمین الہ العالمین رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، امن کو عام فرما، الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، مظلوموں کی الہ العالمین مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین فقراء مساکین کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، پریشان حالوں کو الہ العالمین پریشانی سے نجات عطا فرما، الہ العالمین الہ العالمین جو ماں باپ اپنے اولاد سے پریشان ہے الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین الہ العالمین ماں باپ کو اپنے اولاد سے اولاد کو اپنے ماں باپ سے جوڑ دے، الہ العالمین شیر و شکر کر دے، الہ العالمین بھائی کو بھائی سے جوڑ دے، بہن کو بہن سے جوڑ دے، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے جوڑ دے، الہ العالمین قطع تعلق کو ختم فرما، سیدھا رحمی نصیب فرما، یا رب الرحیمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، شیر و شکر بنا دے، امت مسلمہ کو حق پر مجتمع فرما دے، الہ العالمین مساجد کی، مدارس کی، مقامات مقدسہ کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی، مقابر مسلمین کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، ہر فرد مسلم کی، ہر فرد بشر کی حفاظت فرما، یا رب الرحیمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین، آج جو باتیں ہوئی ہیں الہ العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین دین کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرما، جن جن بھائیوں نے آج الہ العالمین جماعت میں نکلنے کے لیے نام لکھوائے ہیں، جو اپنے دلوں میں ارادہ رکھتے ہیں، الہ العالمین سب کو قبول فرما، الہ العالمین جس لائن سے جو بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہے سب کو قبول فرما، سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے، الہ العالمین ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے والا بنا دے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جماعت حق کی صفوں میں جہاں جہاں انتشار ہے الہ العالمین اس کو ختم فرما دے، اس کو ختم فرما دے، اس کو ختم فرما دے، حق کا بول بالا فرما، حق پر پوری امت کو مجتمع فرما، حق پر پوری امت کو مجتمع فرما، حق پر پوری امت کو مجتمع فرما، یا رب الرحیمین جو غلط فہمیوں میں شکار ہیں ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما، الہ العالمین شر پسند عناصر سے ان کی حفاظت فرما، یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین جماعت حق کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کاموں کی حفاظت فرما، ان سب کاموں کی حفاظت فرما، ان سب کاموں کی حفاظت فرما. ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, بزرگ علیہ دین, ہمارے ماں باپ, اساتذہ میں سے جو جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. جو جا چکے ہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما, ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, پناہ میں بھی برکتوں کو عام فرما, خیرات کو عام فرما. الہ العالمین ہر ہر گھر میں الہ العالمین برکتیں عام فرما. الہ العالمین دینداری کو عام فرما, علم کو عام فرما. الہ العالمین تیرے تعلق کو عام فرما, تیری محبت کو عام فرما. یہ الحمد الرحمین اس ملک کے رہنے والے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. علم سے انہیں محبت ہے, علماء سے محبت ہے, دین کے کاموں سے انہیں محبت ہے. الہ العالمین انہیں قبول فرما لے, انہیں قبول فرما لے, انہیں قبول فرما لے, ان کے مردوں کو قبول فرما لے, ان کی عورتوں کو قبول فرما لے, ان کے بچوں کو قبول فرما لے. یہ الحمد ہے ان کی ہر نوع کی حفاظت فرما. یہ الحمد ہے یہاں کی مساجد, یہاں کے مدارس, یہاں کے علماء, یہاں کے دین کی خدمت کرنے والوں سب کی حفاظت فرما. سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مارا مال فرما. الہ العالمین جو مانگیا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین شعبان کی اس مہینے میں برکت نصیب فرما. رمضان کی الہ العالمین رمضان کی ساعات سے الہ العالمین متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.